السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. یہ سورہ سبأ ہے جو 22 جز 22nd پارے میں سورت شروع ہوتی ہے، اور گزشتہ ہفتے سورت کی پہلی تین آیتوں پر درس ہوا، اور ان تین آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کا بیان ہوا. تو یہ آپ یوں سمجھیے کہ یہ تمہید تھی، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کو مان لیا جائے، اس کے بعد سب کچھ آتا ہے. تو آگے دو تین اعتراضات ہیں، دو تین آبجیکشنز ہیں، اور وہ آبجیکشنز اور وہ اعتراضات ہیں جو منکرین مشرکین قیامت اور بعثت کے خلاف کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ قیامت نہیں ہو سکتی ہے اس لیے نہیں ہو سکتی ہے، قیامت نہیں ہو سکتی ہے اس لیے نہیں ہو سکتی ہے. ان کے ایسے چند اعتراضات تھے، تو ان کا جواب دیا جا رہا ہے. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، اور جن لوگوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں لا تأتين الساعة، ساعة قیامت ہم پر نہیں آئے گی، قیامت ہونے والی نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت ہونے والے نہیں ہے، یعنی دوبارہ زندہ اٹھایا جانا یہ ہوگا نہیں، موت کے بعد کچھ نہیں ہے. تو دراصل قیامت کے انکار کی بات نہیں ہو رہی، دوسری زندگی کے اور آخرت کے انکار کی بات ہو رہی ہے کہ آخرت کوئی چیز ہے ہی نہیں، مر گئے اس کے بعد کچھ نہیں. تو یہ وہ کہتے تھے. قل، آپ کہہ دیجئے بلا، کیوں نہیں ہوگا، ضرور ہوگا. وربی، میرے رب کی قسم، عالم الغیب، جو غیب اور پوشیدہ چیزوں کو جاننے والے ہیں. تو جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ضرور ہوگا، کیوں نہیں ہوگا، آپ ان کو کہہ دیجئے، اور آگے پھر قسم کھائیے، کہیے کہ میرے رب کی قسم، اس ذات کی قسم جو غیب کو جاننے والے ہیں، غیب پوشیدہ چیزوں کو جاننے والے ہیں، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، کوئی ذرہ برابر چیز اس کی نظر سے دور نہیں ہوتی، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، ولا اصغر من ذلك، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز اور نہ اس سے بڑی کوئی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر وہ ایک کھلی ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اب یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ تو منکرین وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے، اس کی چند وجوہات تھی۔ ایک وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو آخرت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کو ہر انسان کو دوبارہ زندہ کرنا پڑے گا۔ اب انسان مر جاتا ہے، اس کے بعد انسان کو یہ ہوتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے، اور بوسیدہ ہو جاتا ہے، کیڑے اسے کھا جاتے ہیں، زمین اسے کھا جاتا ہے، تو اس کے ذرات بالکل پھیل جاتے ہیں۔ جو انسان تھا، اب اس کا ایک ذرہ زمین میں وہا، اس کا ایک ذرہ زمین میں وہا، کوئی زمین کے کچھ حصے اٹھا کر لے گیا تو اس کے ذرات کہیں اور چلے گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کو کیسے زندہ اٹھائیں گے دوبارہ؟ اس کے ذرات تو پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے زمین میں۔ تو ان ذرات کو پہلے ڈھونڈنا، پھر ڈھونڈ کر جمع کرنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان کا ایک اعتراض تھا قیامت کے بارے میں۔ تو جب یہ نہیں ہو سکتا ہے تو قیامت نہیں ہو سکتی۔ دیکھو، قیامت میں جب ہم زندہ اٹھائے جائیں گے تو اس وقت ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیا جسم دیں گے، نہیں، وہی جسم کے ساتھ دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا۔ تو وہی جسم کے ذرات جو زمین میں پھیل چکے ہیں، انہی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے ہمیں۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، آپ کو حکم دیا کہ جواب میں آپ کہہ دیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم تو ایسا ہے کہ کوئی بھی ذرہ آسمانوں میں، زمین میں، اس سے چھوٹی کوئی چیز، ذرہ کا مطلب جو سب سے چھوٹی چیز جو تصور میں آ سکتی ہے، ہمارے زمانے میں کہیں گے کہ وہ آٹم، تو کوئی بھی ذرہ زمین میں، آسمانوں میں، اور اگر ذہن میں کوئی اس سے چھوٹی چیز آ سکتی ہے تو اس سے بھی چھوٹی چیز، اور ہر چیز جو اس سے بڑی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر سے دور نہیں ہے۔ تو انسان کے ذرات پھیل گئے زمین میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر ذرے کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ کہا گیا، اگر کوئی اٹھا کر لے گیا اور اگر ہوا میں منتشر ہو گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ ذرہ کہا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم سے دور نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم سے دور نہیں ہے، اب انسان جو ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بھولتے نہیں، لا يضل ربی ولا انسا، لیکن انسان جو ہے، جب انسان کے پاس کوئی علم، کچھ نالج، کچھ انفارمیشن ہوتا ہے تو اس کو مضبوط کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، لکھ لیتا ہے، ریٹن کاپی بنا لیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو کچھ علم ہے دنیا کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اطمینان دلانے کے لیے اس کا ریٹن کاپی بنایا ہے، اور اس ریٹن کاپی کو اللوح المحفوظ کہتے ہیں، اور اس اللوح المحفوظ جو ہے، اس میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہوا، جو کچھ ہونے والا ہے، اس کا پورا ریٹن کاپی ہے، پوری تفصیل کے ساتھ۔ اللہ کے علم سے کچھ دور نہیں ہے۔
تو ہمیں اطمینان دلانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کیا کہ دیکھو میرے پاس تو سب کچھ علم ہے اور مزید اس کا میں نے ریٹن کاپی بھی بنایا ہے. تو جب یہ بات ہے تو کوئی بھی ذرہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں کہ وہ کہا گیا. اس میں ایک بات یہ کہی جا رہی ہے. دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ دیکھو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر ہر ذرے کا علم ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اعمال اور افعال کا بھی پورا علم ہے. چھوٹا سا چھوٹا عمل کسی نے کر لیا, آپ باہر جا رہے تھے, باہر جا کر دیکھا بیچ میں کہ کچھ کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جس سے کسی کو نقصان ہو سکتی ہے, آپ نے اٹھا کر پھینک دیا, اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیا, کسی نے آپ کا عمل دیکھا نہیں, وہ عمل بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے. اور چھوٹا سا چھوٹے سے چھوٹا برا عمل, آپ جا رہے تھے اور کسی پر نظر پڑی جو مالدار ہے اور دل میں خیال آیا کہ اگر اس کا مال چلا جائے, حسد کا خیال آیا, اس کا مال چلا جائے تو اچھا ہے, اتنا اس کے گھر کو کچھ مصیبت آ جائے تو اچھا ہے. کسی وہ پہلا عمل, پہلی مثال ایسا عمل جو نظر آتا ہے, یہ عمل کسی کو تو نظر بھی نہیں آتا ہے, دل دماغ کا عمل ہے, وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو معلوم ہے. تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہر ہر عمل کا علم ہے اور انسان کے ہر ہر ذرے کا علم ہے تو اس کا معنی ہے کہ وہ اس قادر ہے کہ انسان کو انسان کے ذرات کو جمع کرے اور زندہ اٹھا کر اس کا پورا حساب بھی کرے. حساب تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی وقت لے سکتے ہیں جب سب اعمال کا علم ہے. تو یہاں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ سب اعمال کا علم ہے. اور پہلے بھی میں نے کسی وقت بیان کیا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہمارے ہر ہر عمل کا علم ہے اور چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعض فرشتوں کو یہ کام دیا کہ ہمارے اعمال لکھ کے, ایک جماعت ہے جسے کرام کاتبین کہتے ہیں اور وہ ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں, ایک برے اعمال کو اور ایک اچھے اعمال کو, اور ان کے شفٹ ہوتے ہیں, ہر شام کو وہ دونوں اوپر چلے جاتے ہیں, دوسرے دو آتے ہیں, صبح میں ایسا دوبارہ ہوتا ہے. تو چونکہ ان کا کام ہے ہر ہر عمل کو لکھنا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ قدرت دی کہ میرے ساتھ جو دو فرشتے ابھی ہیں وہ میرا ہر ہر عمل جانتے ہیں. تو اگر دل دماغ کا بھی میرا کوئی عمل ہے تو وہ اس کو بھی جانتے ہیں. تو مثال کے طور پر ابھی میں درس دے رہا ہوں, لیکن درس دیتے وقت میں اخلاص کے ساتھ دے رہا ہوں یا صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے دے رہا ہوں کہ میں بھی درس دے سکتا ہوں, یہاں بھی درس ہو رہا ہے, وہ تو کسی کو معلوم نہیں ہے, کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے. آپ سب سن رہے, تو آپ سن رہے اخلاص کے ساتھ یا اس نیت سے کہ لوگ دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ یہ بھی درس میں بیٹھتا ہے, یہ بھی ماشاءاللہ اس مسجد کے دیندار لوگوں میں سے ہے, یہ کسی کو نظر نہیں آتا ہے, لیکن میرے جو دو فرشتے ان کو نظر آ رہا ہے میری نیت, اور آپ کے دو فرشتے ہیں ہر ایک کے, ان کو آپ کی نیت نظر آ رہی ہے. تو جب یہ بات ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کسی کو دوبارہ زندہ اٹھانا اور پھر اس کا حساب لینا کوئی مشکل نہیں ہے. اسی لیے فرمایا عالم الغیب, اللہ سبحانہ قسم لی گئی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بہت سے نام ہیں, ایک نام ہے عالم الغیب, پوشیدہ چیزوں کو جاننے والے. تو یا اسی نام کی قسم اس لیے لی گئی کہ بتانے کے لیے کہ وہ ہر ہر ذرے پر کے عالم ہے اور اسی طرح ہر ہر عمل کے بھی عالم ہے. اور تو عالم الغیب کی قسم لی گئی. اور دوسری کسی کی قسم کے لیے وہ رب بھی, میرے رب کی قسم. یہ قسم کیوں لی گئی؟ یہ قسم اس لیے لی گئی کہ رب کسے کہتے ہیں؟ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی مخلوق کو, کسی چیز کو, کسی شخص کو, اس کو بڑا کرے, اس کو نشو نما دے, اس کے ہر ہر ضرورت کو پوری کرے, اس کو کمال تک پہنچائے, جو بھی ضرورت ہے اس کو پوری کرے. اور انسان کی ضرورتوں میں سے ایک فطری ضرورت ہے انصاف اور عدل کا ملنا, انصاف ملنا, فیئرنس ملنا کہ مجھے فیئرنس اور مجھے انصاف ملے, یہ ہر ہر انسان کی ایک فطری ضرورت ہے. چھوٹا سا بچہ بھی جو ہے اگر اس کے ساتھ بے انصافی کی جائے تو اسے محسوس ہوتا ہے. اگر 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 کسی کے پاس تین چھوٹے بچے ہیں اور دو کو سویٹ دے دی اور تیسرے کو سویٹ نہیں دی تو اسے کسی نے اسے انصاف اور بے انصافی سکھائی نہیں, لیکن یہ انسان کی فطری ضرورت ہے, اسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا اور اسے دل میں دکھ ہوتا ہے. اور ایسا ہوتا ہے کہ ایسا دل میں خیال آتا ہے کہ میں کہاں جاؤں انصاف کے لیے, تو وہ سوچتا ہے کہ ابا نے ایسا کیا تو امی کے پاس جاتا ہے کہ ابا نے میرے ساتھ ایسا کیا. تو انسان کی فطری ضرورت ہے انصاف. تو جب انسان کی فطری ضرورت ہے انصاف, اب دنیا میں انصاف ممکن نہیں ہوتی. دنیا میں ہوتا ہے کہ فلا مالدار فلا مضبوط قوی آدمی نے ضعیف اور کمزور آدمی پر ظلم کیا اور دنیا میں کچھ نہیں ہوا. پولیس کے پاس کیس لے گئے تو پولیس کے پاس ایویڈنس نہیں ہے, یا پولیس بھی ایسی ہے کہ وہ مالدار اور ایسے لوگوں کی تائید کرتی ہے. دنیا میں تو ایسے بہت سی مثالیں ہیں, ہمارے ملکوں میں مثالیں ہیں کم, اور دوسرے ملکوں میں جائیں تو ہزاروں مثالیں ملیں گے روزانہ. اور ایسے چھوٹے چھوٹے تو ظلم تو ہوتا رہتا ہے, اور ظلم بے انصافی ہے, اور انسان کی فطری ضرورت ہے کہ انصاف مجھے ملے. تو اگر صرف دنیا ہوتی اور دنیا کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہوتی تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انصاف کی جو ضرورت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے پوری نہیں کی. اور رب وہ ہے جو ہر ضرورت کو پوری کرتا ہے, تو یہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر کیسے رب ہوں گے؟ تو انصاف پورا کرنے کے لیے اور انصاف پورا دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت کو بنایا. آخرت میں ہر ہر شخص کو انصاف ملے گا. ہر شخص جس نے کسی کے خلاف ہاتھ اٹھایا, ہو سکتا ہے کسی اور کو نظر نہیں آیا, ہو سکتا ہے دونوں غیر مسلم تھے, قیامت کے دن غیر مسلموں کے درمیان بھی پورا انصاف ہوگا. اگر مضبوط قوی غیر مسلم نے کمزور ضعیف غیر مسلم پر ظلم کیا تو قیامت کے دن دونوں جہنم میں جائیں گے, لیکن جہنم میں جانے سے پہلے اس کمزور غیر مسلم کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ اس قوی غیر مسلم پر بدلہ لو, انتقام لو. یہاں تک کہ اگر کسی مسلمان ہے جو اوور آل اعتبار سے اچھا ہے لیکن اس نے کسی غیر مسلم پر ظلم کیا تو ہو سکتا ہے مسلمان جنت میں جانے والا ہو اور غیر مسلم جہنم میں جانے والا ہو, لیکن اس سے پہلے ان دونوں کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس غیر مسلم کو اختیار دیں گے کہ اس مسلمان پر سے بدلہ لے لو. یہ میں مضمون سے ہٹ رہا ہوں لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ ہم جو لوگ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو, دوسروں کی غیبت نہ ہو, دوسروں پر ظلم نہ ہو, بہت سی مرتبہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ اتنا خیال نہیں رکھتے. لیکن جس طرح کسی مسلمان کی غیبت جائز نہیں, کسی غیر مسلم کی غیبت بھی جائز نہیں. جس طرح کسی مسلمان کو دھوکہ دینا جائز نہیں, اسی طرح کسی غیر مسلم کو دھوکہ دینا جائز نہیں ہے. اور حدیث شریف میں تو یہ آتا ہے کہ جانوروں کا انجام کیا ہونے والا ہے قیامت کے دن, ان کو ان کے وجود کو ہی ختم کیا جائے گا, ان کو غبار کی طرح بنا دیا جائے گا. لیکن چونکہ قیامت کا مقصود ہی انصاف ہے تو جانوروں میں اس سے پہلے کہ ان کو وجود کو ختم کیا جائے گا انصاف قائم کیا جائے گا. اور حدیث شریف میں مثال ہے کہ اگر کسی سینگ والا جانور ہے, ہارنز والا جانور ہے, اور کوئی بے سینگ جانور, اور اس سینگ والے جانور نے بے سینگ جانور پر حملہ کیا بغیر ضرورت کوئی وجہ نہیں, تو قیامت کے دن پہلے اس بے سینگ جانور کو سینگ دیے جائیں گے اور اسے حملہ کرنے کا اختیار جائے گا, پھر ان کے وجود کو ختم کیا جائے گا. تو انصاف تو فطری ضرورت ہے. اس فطری ضرورت کے لیے اس فطری ضرورت دنیا میں پوری نہیں ہوتی, تو لازماً دنیا کے بعد کوئی اور زندگی ہونا ضروری ہے. اگر اللہ سبحانہ وتعالی واقعی رب ہے تو میرے رب کی قسم اسی لیے لی گئی, میرے رب کی قسم. تو رب تو وہ ہے جو میری ہر ضرورت کو پوری کرتا ہے, جس میں انصاف بھی آ گیا, اور انصاف آخرت کے بغیر ناممکن. لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر خدا ہوتا تو دنیا میں ظلم کیوں ہے, دنیا میں سفرنگ کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسی لیے آخرت ہے, کہ سب کو برابری ہو جائے آخرت کے ذریعے. تو وربی, میرے رب کی قسم, میرے رب کی قسم, جو وہ رب ہے وہ انصاف کا تقاضا پورا کرے گا, اس کی اور عالم الغیب, پورا علم والا ہے, تو ہر ایک کو زندہ بھی اٹھا سکتا ہے اور اس کے بعد ہر ایک کو پورا حساب بھی لے سکتا ہے. لیے جزی الذی, آگے اسی کا بیان ہے, لیے جزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات, تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدلہ دے, ثواب دے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال کیے. ایمان قبول کیا اور نیک اعمال کیے, اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ قرآن میں جب لیے الفاظ آتے ہیں عملوا الصالحات, نیک اعمال کیے, اس کا معنی یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کی. اس کا معنی صرف وہ نیک اعمال نہیں ہے جو ہمارے ذہن میں ہے. آج کل ہمارے ہر ایک کے ذہن میں نیک اعمال کا ایک مفہوم ہوتا ہے. کسی کے ذہن میں ہو کہ نیک اعمال کا معنی ہے تلاوت, نماز پڑھنا, ذکر تسبیحات, روزہ رکھنا. کسی اور کے ذہن میں ہوگا نیک اعمال کا معنی ہے کہ ہر سال عمرے کے لیے جانا, پھر کسی نماز پڑھنا. ہر ایک کے اپنے نیک اعمال کا معنی اللہ سبحانہ وتعالی کی فرما برداری. دوسرے الفاظ میں اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی میں سے بچنا, اس کو کہتے ہیں نیک اعمال. تو جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال کیے, اللہ سبحانہ وتعالی ان کو بدلہ دیں گے. اور کیا بدلہ؟ اولئک لہم مغفرہ, ان کے لیے مغفرت ہے, معافی ہے. معافی کس پر؟ انسان جو ہے کبھی کبھار گناہ کر لیتا ہے, کبھی ایسے گناہ بھی ہو جاتے کہ اسے احساس نہیں, کسی کو تکلیف پہنچائی اور احساس نہیں ہوا, تو اللہ سبحانہ وتعالی معاف کر دیں گے. مفسرین فرماتے ہیں کہ جو مغفرہ, معافی, اگر دیکھا جائے عربی میں تو اس کا اصل معنی ہے چھپانا, کنسیل کرنا, چھپانا. تو ان لوگوں کے لیے چھپانا ہوگا. اس کا کیا معنی؟ چھپانا کا معنی یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کی غلطی کو چھپا لیں گے, ان کو کنسیل کریں گے. کیا معنی؟ اس کی تین شکلیں ہو سکتی ہیں. چھپانے کا ایک معنی یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس پر بدلہ نہیں دیں گے, سزا نہیں دیں گے. یہ چھپانے کا ادنا لیول ہے. چھپانے کا دوسرا لیول ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بدلہ بھی نہیں لیں گے, اور اس طرح اس کا ذکر ہوگا کہ کسی اور کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ اس شخص نے گناہ کیا. قیامت, وہ احادیث میں ایک واقعہ ہے, واقعہ تو مستقبل کا ہے, آخرت کا, کہ قیامت کے دن کسی کو بلایا جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے بالکل قریب کر لیں گے, اور اللہ سبحانہ و تعالی اس طرح گفتگو کریں گے کہ قیامت کے دن تو پوری انسانیت ہوگی, نہیں پوری انسانیت ہوگی آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک, اور قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ وہ تو دنیا میں سمجھ میں نہیں آتا ہے, لیکن ہر شخص کو معلوم ہوگا اور نظر آئے گا اور سن سکے گا کیا ہو رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے. اگر کسی کی پکڑ ہو رہی ہے تو ہر شخص کو نظر آئے گا, اگر کسی کی گناہ بیان کیا جائے تو ہر شخص کو نظر آئے گا. تو احادیث میں آتا ہے کہ ایک شخص, بعض لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی بلائیں گے, اس شخص سے اللہ سبحانہ وتعالی بالکل اس طرح بات کریں گے کسی اور کو نظر نہیں آ رہا ہے, اللہ سبحانہ وتعالی اس سے کہیں گے کہ دیکھو میں نے تجھ پر یہ شریعت بھیجا, تجھے یہ احکام دیے, اور تو نے یہ گناہ کیے, لیکن دنیا میں نے چھپا کر رکھا, دنیا میں کسی اور کو معلوم نہیں ہونے دیا کہ تم نے یہ گناہ کیا, اور آخرت میں بھی میں اسے چھپا کر رکھوں گا, تو نہ پکڑ اور نہ کسی کو معلوم ہوگا, چاہے جنت میں چلا جائے. تو یہ دوسرے درجے کا چھپانا مغفرت, کہ معافی بھی اور کسی کو معلوم نہیں ہونے دیا کہ میرا بندہ ذلیل, ایک چند لمحے کے لیے جنت میں جانے سے پہلے ذلیل بھی نہ ہو. اور مغفرت کا اعلیٰ درجہ جو مفسرین نے بیان کیا وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی معاف کریں گے ہی, لیکن خود اس بندے کو بھی بلا دیں گے کیا گناہ اس نے کیا, تاکہ جب اللہ سبحانہ وتعالی سے ملاقات ہو تو اسے یہ دل میں نہ ہو کہ میرے اللہ کی میں نے تھوڑی بہت نافرمانی کی, اور یہ شرم نہ ہو. تو وہ خود اسے بھی بلا دیں گے, اس لیے کہ جنت میں جو ہے, جنت میں سب سے بڑی نعمت جس میں سب سے زیادہ مزہ ملے گا وہ ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی کی ملاقات اور دیدار. تو اللہ سبحانہ وتعالی اس طرح بندے کو اپنے گناہ بلا دیں گے تاکہ اس ملاقات کے وقت شرم نہ ہو کہ میرے اللہ نے میں نے تھوڑی بہت نافرمانی تو کی. تو یہ ہے مغفرت, ورزق کریم اور معزز روزی, باعزت روزی. باعزت روزی کا کیا معنی؟ وہ روزی جس میں محنت بالکل نہ ہو, مفت کی, اور وہ روزی جو بہت اعلیٰ کوالٹی کی ہو, جنت کی بات ہو رہی ہے, اور وہ روزی جس کے ساتھ آدمی بھی خود معزز ہو. تو اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم, یہ ہے جنتیوں کا بیان. والذی, اور الٹی طرح, والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لہم عذاب من رجز علیم, اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے بارے میں یہ کوشش کی کہ انہیں ناکام بنائے, جنہوں نے ہمارے آیتوں کے خلاف کوشش کی, ہمارے آیتوں کے خلاف کوشش کیا مانا ان کو انکار کیا, انہیں انکار کیا, دوسرے لوگوں کو ان سے روکا, ان کو دھوکہ دیا, ان کو پھسلایا, اولئک لہم عذاب من رجز علیم, ان کے لیے عذاب ہے, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. من رجز, رجز کا معنی ہلانے کا, تو ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے ہلانے کا. اس کا معنی یہ کہ ان کے لیے ایسا عذاب ہے جس سے وہ آدمی پورا دل تک پورا ہل جائے گا. جیسے کہتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ ہوگا کہ آئی ایم کمپلیٹلی شیکن, ہی از ٹریمبلنگ, تو پورا کا پورا ایسا ہو جائے گا, اس کے وہ حواس باختہ ہو جائے گا, اس کے حواس رہیں گے نہیں. اولئک لہم عذاب من رجز علیم, پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے قیامت کے دن تو بہت سی جماعتیں ہوگی, قیامت کے دن چار جماعتیں ہوگی. ایک ہے منکرین کی, جن کے پاس ایمان نہیں, وہ تو سیدھے جہنم میں. آگے مؤمنین کی تین جماعتیں, ایک جماعت مؤمنین کی وہ ہے جن کے پاس ایمان کے ساتھ پوری اللہ سبحانہ وتعالی کی فرما برداری, گناہ انہوں نے کیا ہی نہیں, اور گناہ کیا تو توبہ کر لیا, جس میں انبیاء اولیاء آ گئے. ان لوگوں کے لیے قرآن میں لفظ ہے مقربین, اللہ سبحانہ وتعالی کے بہت قریبی بندے, وہ سیدھے جنت میں. مؤمنین کی دو اور جماعتیں ہوگی, ایک جن کے پاس ایمان تھا اور اللہ سبحانہ وتعالی کی فرما برداری بھی کی, ساتھ ساتھ کچھ نافرمانی بھی تھی, لیکن فرما برداری زیادہ. تو ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وزن ہوگا, تو زیادہ فرما برداری تو اچھے اعمال کا پلڑا جھک جائے گا, تو وہ بھی ان کو جہنم میں نہیں جانا پڑے گا, وہ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. تو اب اگر دونوں جماعتیں سیدھے جنت میں چلی جائے گی تو دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ جن لوگوں نے بالکل گناہ کیا ہی نہیں, اور گناہ کیا تو فوراً توبہ کر لیا, اور جن لوگوں نے کچھ گناہ کیا لیکن فرما برداری زیادہ تھی، وہ بھی جنت میں اگر چلے جائیں گے، دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ نمبر ایک، پہلا فرق تو یہ کہ جنت میں درجات کا بہت اعلیٰ درجہ ملے گا پہلی جماعتوں کو اور دوسری جماعت کو اتنا نہیں. دوسرا فرق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی فرما برداری پر بہت سے گارنٹیز اور پرومیسز بنائے. مثال کے طور پر ایک پرومیس اور اللہ ایک وعدہ یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دنیا میں بہت اچھی زندگی عطا کریں گے. اور مفسرین نے اچھی زندگی کی تفسیر یہ کی کہ اس کا دل ہمیشہ پر سکون رہے گا، یہاں تک کہ اگر مصیبت پر مصیبت آ جائے تو اس کا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکون والے رکھیں گے، کبھی دل پر گھبراہٹ تاری، ڈپریشن، انگزائٹی کیا ہوگا، فکر وہ نہیں. یہ پہلا وعدہ ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو پورے فرما بردار ہے. جو لوگ پورے فرما بردار نہیں ہے، ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کبھی ان پر فکر چھا جائے، غم کبھی ان پر چھا جائے. تو یہ دوسرا فرق ہے. تیسرا فرق، موت کے وقت ایمان محفوظ لے کر چلے جائے، اس کا وعدہ بھی ان لوگوں کے لیے ہے جو پورے فرما بردار ہو، 100% فرما بردار، 100% فرما بردار. اور جو لوگ 100% فرما بردار نہیں، جنہوں نے ساتھ زیادہ فرما برداری لیکن ساتھ ساتھ کچھ گناہ بھی، ان کے لیے گارنٹی نہیں. اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہو تو وہ بھی چلے جائیں گے ایمان کے ساتھ، لیکن گارنٹی نہیں. اسے کہ کبھی کبھار بعض گناہ ایسے ہیں، ابھی میں تفصیل نہیں جاتا ہوں لیکن واقعات احادیث میں بھی ہے، بعض گناہ ایسے ہیں کہ کبھی اس ایک گناہ کے ذریعے موت کے وقت زبان پر کلمہ نہیں آتا ہے، ایسے گناہ ہے، گناہ کا ایسا اثر ہو سکتا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد اور نصرت دنیا میں اپنے دشمنوں پر کے خلاف، وہ بھی ان لوگوں کے لیے وعدہ ہے جو 100% فرما برداری کرتے ہیں. اور جو 100% فرما برداری نہیں کرتے، ان کے لیے یہ وعدہ، یہ گارنٹی نہیں ہے، کبھی اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے، کبھی ہو سکتا ہے مدد نہ کرے. اسی لیے وہ صحابہ کے جو قتال فی سبیل اللہ کے واقعات ہیں، تو آپ بکثرت دیکھیں گے کہ جو امیر تھے وہ بہت لوگوں کو اپنے ماتحتوں کو بہت متوجہ کرتے، کوئی بھی کسی قسم کا گناہ نہ کر لے. ایک واقعہ یاد ہے، مختصر ہے اس لیے عرض کر دوں، مفتی شفیع صاحب نے کبھی کہیں لکھا ہے یا مفتی تقی صاحب نے اپنے والد مفتی شفیع صاحب سے نقل کیا کہ سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ کمانڈر ان چیف تھے، تو ایک جگہ وہ فتح کرنے والے تھے، تو قلعہ جیسا تھا، تو ابھی ایسا لگا کہ ابھی راستہ مل گیا اور اندر گھس جائیں گے، تو پیچھے اندر غیر مسلموں نے کوئی پلان بنایا تھا، اور پلان یہ تھا کہ دیکھو ہم ایسا دکھائیں گے کہ ہم شکست ہم نے کھا لی، جب وہ اندر گھس جائے تو ہم کچھ واپس لڑیں گے نہیں، اور ہم جو ہے ہماری جو جوان عورتیں ہیں ان کو وہاں سڑکوں پر رہنے دیں گے. ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ دھوکے میں پڑ جائے، ہماری آپ جنگوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، تقریباً ہر جگہ جنگ میں جب ایک آرمی نے، ایک لشکر نے کسی جگہ پر حملہ کیا اور انہوں وہ فتح یاب ہوئے، تو جو لشکر والے جو سپاہی وہ عورتوں کے ساتھ ہر ہر غلط کام کرتے ہیں، تو ان لوگوں نے بھی سوچا کہ دیکھو ہم ایسا مرد کو تو چھپ جائیں گے، تو ایسا لگتا ہے کہ شکست کھا لیا، اور عورتیں کو وہاں رہنے دے جو ہمارے جوان عورتیں جو خوبصورت ہیں. تو ہو سکتا ہے ایک آخری چانس ہے کہ یہ لوگ جو ہے ان عورتوں میں مشغول ہو جائے، اپنے خواہشات پورے کرنے لگے، اور اس حالت میں ہم حملہ کر لیں گے. اب صحابہ کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, ابو عبیدہ ابن جرار رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں, لیکن صحابہ تھے, ان کی نیکی کی برکت سے اور وہ ان کے یہاں تو نصیحت چلتی رہتی تھی. اور ابو عبیدہ ابن جرار رضی اللہ عنہ نے آخری حملے کے پہلے نصیحت کی, اور نصیحت میں یہ کہا کہ دیکھو کوئی گناہ میں نہ پڑ جائے, کوئی بدنظری میں نہ پڑ جائے. اب ان کو تو پتہ نہیں, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے بلوایا. تو ہوا یہ تھا کہ داخل ہوئے اور ہر صحابی نظر نیچی کر کے, اور اس طرح پورے قلعے کو فتح کیا. اور دوسری طرف ہمیں واقعہ ملتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, اسی قسم کا واقعہ. اور موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ غیروں نے ایسا پلان بنایا, تو موسیٰ علیہ السلام نے بہت ترغیب دی کہ دیکھو کوئی غلط کام نہ کرے, کوئی زنا میں نہ پڑ جائے. لیکن جب حملے کا وقت آیا تو ایک شخص سے غلطی ہو گئی, ایک شخص پھنس گیا اور زنا میں پڑ گیا, اور اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد ہٹ گئی اور پورا لشکر ناکام ہوا. تو اگر کسی کی زندگی میں زیادہ فرما برداری ہو, کسی کمیونٹی میں زیادہ فرما برداری ہو, لیکن نافرمانی کچھ ہو, تو اللہ کے مدد کی گارنٹی نہیں. ہاں کبھی مدد فرمائیں گے, ہو سکتا ہے کبھی مدد کچھ ہو دے. تو یہ فرق ہے. تو یہ دو جماعتیں ہو گئی. تیسری جماعت جن لوگوں کے پاس ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ کم فرما برداری, 50% سے کم. تو جب ان کا وزن ہو تو اس وقت برے اعمال کا پلہ بھاری ہوگا. اب ان کے ساتھ معاملہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی اگر ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے تو ان کو کچھ مدت جہنم میں جانا پڑے گا, اور اگر اللہ سبحانہ وتعالی ان کے ساتھ فضل کا معاملہ کرے تو ان کو ان کی معاف کر کے جنت میں بھیج سکتے ہیں. تو یہ چار جماعتیں ہو گئی, غیر مسلموں اور مسلمانوں کی تین جماعتیں. اب اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے قرآن میں صرف دونوں ایکسٹریمز کا ذکر کرتے ہیں, جو غیر مسلم ہیں جن کے پاس نہ ایمان نہ فرما برداری ہے, اور جو مسلمان ہیں جن کے پاس پوری فرما برداری ہے. اسی کے دونوں طرف کا بیان ہو گیا کہ ان لوگوں کا بدلہ یہ, ان لوگوں کا بدلہ یہ. تو جو شخص بیچ میں وہ سمجھ جائے گا کہ میں کہا ہوں. تو یہ اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مومنین تو مومنین سب کو یہ ملے گا اور سب غیر مسلموں کو نہیں. مومنین کامل مومنین کی بات ہو رہی ہے جن کی زندگی میں فرما برداری بھی تھی. تو والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز الیم, یہ ہو گیا, قیامت کا بیان ہو گیا. اب ایک ہی آیت رہ گئی. اب اس آیت میں کیا بیان ہے؟ تو کسی بھی بات کو مضبوط کرنے کے لیے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ میں بہت تاکید کے ساتھ قسم کھا کر یہ کہوں, میں کوئی واقعہ بیان کر کے ایسا ہوا ایسا, اور فلاں شخص جو ہے اس نے اس کا سے چوری کی, کوئی مجھے پولیس مجھے پکڑ لے. تو ایک شکل تو یہ کہ میں تاکید قسم کھا کر تاکید کے ساتھ یہ بات کو مضبوط کرنے کا دوسرا ایک طریقہ. بات کو مضبوط کرنے کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ کسی اور کو تائید میں لے لوں کہ اس نے بھی دیکھا, کسی اور کی گواہی یا کسی اور کی تائید, اس نے بھی وہ بھی وہاں تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے ایسا ہی کر رہے ہیں, قسم کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ بات کو مضبوط کر لیا جائے. اب آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرے نبی تو کہہ ہی رہے, لیکن دوسرے لوگ بھی ہیں جو کہہ رہے کہ قیامت ہوگا, یہ قرآن حق ہے. اور وہ کون ہے؟ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ, اور جن لوگوں کو علم دیا گیا وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے جو وحی اتاری گئی وہ حق ہے. قیامت کا جو بیان ہوا ہے قرآن میں وہ حق ہے. اب یہاں جن لوگوں کو علم دیا گیا وہ کون ہے؟ تو اس سے مراد جو ہے اہل کتاب یہود اور نصارہ کے جو علماء تھے, اس لیے کہ ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حق ہونے کا اور قیامت کا پورا بیان تھا, اور اسی لیے ان میں سے بعضوں نے فوراً ایمان قبول کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ملاقات ہوتے ہی. اس لیے کہ وہ تو منتظر تھے, ان کی کتابوں میں تو لکھا تھا کہ ایک نبی آئے گا جو آخری نبی ہوگا, اور جب وہ آئے تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو پوچھ لو, وہ لوگ تائید کریں گے, وہ لوگ بھی کہیں گے کہ ہاں ہماری کتابوں میں قیامت کا ذکر ہے, اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے, اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. تو یہ دیکھو, یہ دوسرے شخص کی تائید ہو جائے گی, اور پوری ایک جماعت تھی ایسی. تو وہ ہے وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ. اور اسی طرح اوت العلم سے مراد صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے جنہوں نے قبول کر لیا, وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کریں گے. وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ, اور یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہی ہے وہ رہنمائی کرتا ہے اس ذات کے راستے کی طرف جو زبردست ہے اور تعریف کا مستحق ہے. یہ آخری جملہ ہے کہ یہ جو قرآن جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے صراط مستقیم کی طرف. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن رہنمائی کرتا ہے صراط مستقیم کی طرف. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس ذات کے راستے کی طرف جو زبردست ہے اور ہر تعریف کا مستحق ہے. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ سورت جو ہے وہ مکہ میں اتری, اور مکہ میں جو ہے مسلمان نہایت کمزور اور مظلوم, ایک یہ مسلمان نہایت کمزور اور مظلوم, اور دوسرا مسلمان پر ہر قسم کی گالی, ہر قسم کا عیب لگایا جا رہا ہے. ان لوگوں نے اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیا, وہ ایسے ہے ایسے ہے. تو نہایت مظلوم اور نہایت مذموم, نہایت مظلوم اور نہایت مذموم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ قرآن جس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے, ہدایت کرتا ہے, وہ راستہ اس ذات کی طرف لے جاتا ہے جو زبردست ہے. جب وہ ذات زبردست ہے تو اس راستے پر چلنے میں آپ پر ظلم کیا جائے تو آپ فکر نہ کیجیے, اس لیے کہ وہ ذات زبردست ہے. وہ وقت آئے گا کہ اس زبردست اپنی زبردستی کے ساتھ وہ آپ کی مدد کرے گا, اور پھر آپ مظلوم نہیں رہیں گے, آپ ہی غالب آ جائیں گے. ہاں فوراً نہیں ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ امتحان لیتے ہیں پہلے. تو پہلی صفت یہ, وہ اس ذات کی طرف یہ کا راستہ ہے جو زبردست ہے. تو آپ پر ظلم ہو اس میں, کوئی آپ کی مخالفت کرے, تو آپ فکر نہ کیجیے, اسے کہ وہ اس ذات تک یہ راستہ لے جاتا ہے. دوسرا, وہ ذات ہر تعریف کا مستحق. تو اب فی الحال ہر شخص آپ پر گالی برسا رہا ہے, آپ فکر نہ کیجیے. آپ جب اس ذات کے راستے پر چلتے رہیں گے تو وہ وقت آئے گا کہ وہ ہر تعریف کا مستحق ہے, تو وہ آپ کو بھی ایسا بنائے گا کہ ہر شخص آپ کی تعریف کرے گا. ہاں شرط یہ کہ اس راستے پر پورے چلے, اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس راستے پر پورے چلے, تو چند ہی سالوں کی بات, مکہ میں 13 سال اور اس کے بعد مدینہ میں 8 سال, 20 سال کے اندر جس جماعت پر ہر ہر گالی برسائی جا رہی تھی, اور جس جماعت پر ہر ہر ان کو ہر ہر قسم کا ظلم برسایا جا رہا تھا, وہ غالب بھی آ گئے اور ہر ہر شخص ان کی تعریف بھی کرنے لگا. اور ہمارے زمانے میں بھی یہی وعدہ ہے, چونکہ ہر زمانے میں ایسا ہوگا, ہر زمانے میں ایسا ہوگا کہ لوگ کوئی نہ کوئی تو مخالفت کرے گا, اور کوئی نہ کوئی تو برا بلا کہے گا. زبانی مخالفت, فعلی مخالفت, عملی مخالفت, ایسے لوگ تو ہوں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ قیامت تک ہم سب جن لوگوں نے حق کا راستہ اختیار کیا, ہمارے لیے یہ وعدہ ہے کہ آپ فکر نہ کیجیے, راستے پر چلتے رہیے, راستے پر پورے چلتے رہیے. وہ وقت آئے گا کہ دنیا ہی میں آپ غالب ہو جائیں گے, اور دنیا ہی میں آپ تعریف ہر شخص کی تعریف کے مستحق ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان آیتوں کو سمجھنے ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کامل مؤمنین میں سے بنا دے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر پورے پورے چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.